جلال الدين، دوسری قسط. حاکم بلخ کی خوابگاہ.
حضرت زکریہ، حضرت زکریہ.
کیا ہوا اردہ؟
جناب شیخ کمال الدین آئے ہیں.
یہ کون ہے؟
خارزم کے قاضی القضات.
اچھا،
40 سواروں کے ساتھ.
ہاں، خارزم کا قاضی القضات 40 سواروں کے ساتھ رات کے وقت بلخ آیا ہے؟
جی جناب، شرف باریابی چاہتے ہیں.
تو وہ پہلا والا کیا ہوا؟ یقیناً خارزم واپس ہو گیا ہوگا. شرف باریابی کل صبح کے لیے رکھو.
انہوں نے فرمایا آج ہی رات، یعنی آپ سے لازمی ملاقات کرنی ہے.
یعنی ہم اپنی رات کے نیند کے بھی مالک نہیں ہیں؟ سلطان کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن ہم بلخ کے بھی حاکم ہیں.
میں نے مشہور حاکم شہر کی حکمرانی دیکھی ہے، بازار میں 2 ٹکے کی بھی نہیں خریدوں گا.
خوابگاہ سے باہر جاؤ، کل ملاقات کی اجازت دوں گا، بعد میں بات کرنا. تم اپنے فرائض پر عمل کرو اردہ.
ذاکر زکریہ، میں خوارزم سے اتنا فاصلہ طے کر کے اس لیے نہیں آیا ہوں کہ تمہارے انتظار میں صبح تک بیٹھوں. میرے پاس سلطان کا خط ہے تمہاری نالائکی کی وجہ تمہیں معزول کرنے کا.
کیا ہوا ہے؟ کہاں پر سلطان کا اقتدار کمزور ہوا ہے؟
تم اس شہر میں بہا ولد سلطان العلماء کو جانتے ہو؟
ہاں جانتا ہوں.
کیسا آدمی ہے؟
اچھا، دانا، حکیم. دور اندیش، سخت گیر، ہوشیار.
کیا تم نے سنا ہے یا تمہیں بتایا گیا ہے کہ سلطان کے خلاف ممبر پر جاتا ہے اور اس کے خلاف بات کرتا ہے؟ تمہیں بتایا گیا ہے؟
ہاں بتایا گیا ہے.
تو کیسا حاکم ہے یہ بلغ کا حاکم؟
اس کے بہت زیادہ مرید ہیں. اس کے علاوہ اس کی باتیں صرف باتیں ہیں. اس کی ان باتوں سے کبھی فتنہ برپا نہیں ہو سکتا.
کیا کہتے ہو اس کی قضاوت کے مسئلے کے بارے میں؟ تمہیں پتا ہے کہ بہت سے لوگ اس کے پاس مسائل لے کر جاتے ہیں اور وہ ان کی قضاوت کرتا ہے اور حکم دیتا ہے جو نافذ اور قطعی ہے. اور تیرے قاضی اس شہر میں اونٹ اور بکریاں چراتے ہیں، اور یہ اختلال اور فتنے کے مسائل پر تم اپنی آنکھیں بند کے بیٹھے ہو.
میری حکومت کی بنیاد رعایا کے ساتھ نرمی و شفقت پر ہے، چشم پوشی پر ہے. سپاہیوں کے بغیر اور گلی کوچوں میں رات کے پہرے کے بغیر فرما برداری آسان ہے.
اے تاریخ پڑھنے والے زکریہ، یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ اسی کا نتیجہ ہے. اور حکایت، لیکن واقعی تاریخ کا ہر ورق تجھ سے کہتا ہے کہ یہی خاموش رعایا جس کے ساتھ تیرے جیسا حاکم ہمدردی کرتا ہے، ہر رات سونے سے پہلے شمشیر کو کینی سے تر کرتی ہے اور اپنی تکیے کے نیچے رکھتی ہے. لیکن سلطان آپ کو دوست رکھتا ہے اور آپ پر ان کی عنایت ہے، اس لیے کہ آپ ذاتاً نیک انسان ہیں. اس کے بعد بھی تخت حکومت پر باقی رہیں گے آپ، لیکن جان لیجئے کہ آج کے بعد میرا حکم چلے گا بلا کم و بیشی.
بلخ کا دروازہ۔
مرزا رحیم،
مرزا رحیم، مرزا رحیم، مرزا رحیم، مرزا رحیم،
کیسے ہو مرزا رجب؟
سفر بخیر۔ کیوں پسو پیر سے کام لے رہے ہو؟ جلدی گھر جاؤ۔
کیوں، کیا بات ہے؟
اپنے آپ سے نہیں پوچھتے کہ لوگ کہاں ہیں، کیوں ساری دکانیں بند کر دی ہیں، حتیٰ برج کے اوپر نگے بانوں کو بھی ہٹا دیا ہے۔ نیا قاضی القضات آیا ہے، کہتا ہے آج سے اس کا حکم چلے گا۔ جاؤ۔
گھروں میں رہیے، آپ لوگ گھروں میں رہیے، بلخ پر قبضہ کر لیا گیا ہے، سلطان کے کارندوں نے بلخ پر قبضہ کر لیا ہے، آپ لوگ گھروں میں رہیں، پناہ لے لیں، گھروں میں رہیں۔ خوارزم شاہ کے سواروں نے بلخ پر قبضہ کر لیا ہے، مجھے چھوڑ دو، چھوڑ دو۔
آج سے بلخ عظیم شاہ سلطان محمد خوارزم کے گھوڑوں کے سموں کے نیچے ہے، اور ان کے خلاف سخت بات کرنے اور تنقید کرنے والوں کی سزا یہی ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ بلخ میں جو جائز نہیں تھا آج سے جائز ہے، سلطان کے حکم سے سلطان کے خلاف ہر ناروا بات کرنے والے کی سزا اس کا منہ توڑنے اور اس کا قتل کرنے کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ خوارزم کا قاضی القضات آج بلخ کی عدالت کا منصف ہے، اور حکم اس طرح سے ہے کہ اس کے خلاف سر اٹھانے والوں نے تازیانے کھائے اور بلخ کے ہفت میدان میں پھانسی پر لٹکائے گئے ہیں، اور پورا ایک سال ان کی لاشیں شہر کے دروازے پر لٹکی رہیں گی۔
Hey! کیا ہوا ہے جلال الدین؟ یہ کون ہے؟
سپاہی،
سپاہی ان کے پیچھے تھے۔
اللہ،
رک جاؤ کاکا، دروازہ مت کھولو۔ کیا چاہتے ہو؟
اس لڑکی کو باہر بھیجو۔
شرم نہیں آتی؟ یہاں سے چلے جاؤ۔
بے وقوف انسان، تجھے نہیں معلوم کہ تمہارے سامنے اس وقت بادشاہ سلامت کے فوجی کھڑے ہیں؟
یہ بھی بہاولت کے حدود ہیں، یہاں سے چلے جاؤ۔
ٹھہر جاؤ۔ تو تم بہاولت ہو؟
سلطان العلماء بلخ بہا الدین ولد،
وہی جو اسرار سے خود کو سلطان العلماء کہتا ہے۔ عظیم سلطان محمد خوارزم کے حکم سے فی الحال نقصان سے محفوظ ہو، لیکن اس جملے سے تمہاری نیند حرام کر رہا ہوں کہ تمہارے خط کے بارے میں بہت سی رپورٹیں موصول ہوئی ہیں۔ آج سے تمہارے لیے دائرہ تنگ تر ہوتا جائے گا سلطان العلماء۔ اگر گریز کا راستہ جانتے ہو تو اس کے بارے میں کوشش کرو۔ چلو۔ نامحرم کو اپنے گھر میں مت رکھو سلطان العلماء، خدا کے حکم سے ڈرو۔
اٹھو بیٹی، اٹھو، اپنے گھر واپس چلی جاؤ، اسے چھت کے راستے سے گھر پہنچا دو۔
یہ لوگ کون تھے؟ کیا چاہتے تھے یہ لوگ؟
پریشان مت ہو،
آج سپاہیوں نے ایک شخص کو میدان میں قتل کر دیا تھا، اس نے سلطان کو برا بھلا کہا تھا۔ ذرا ٹھہرو،
اس سورج کو دیکھ رہے ہو کہ جس کی روشنی میں ہم جا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور برے بھلے کی تمیز کر رہے ہیں اور اس سے حرارت حاصل کرتے ہیں، اسی کے سہارے درخت اور باغ پھل دیتے ہیں اور اس کی حرارت میں کچے اور کھٹے پھل پک کر میٹھے ہو جاتے ہیں۔ سونے چاندی اور لال و یاقوت کی کانیں اس کے اثر سے ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر یہ سورج کہ جو بہت زیادہ فوائد کا حامل ہے کچھ واسطوں سے زیادہ قریب آ جائے تو کوئی فائدہ نہیں دے گا، بلکہ تمام کائنات و انسانیت کو جلا کر راکھ کر دے گا۔
ہاں
بلخ کی حکومتی عدالت۔
یہ لو، کیا سوچ رہے ہیں جناب؟
سوچ رہا ہوں کہ جو کچھ تم نے کہا اور اس لڑکی نے کہا، اس سے میرے اور سلطان العلماء کے درمیان کشمکش بہت زبردست ہو جائے گی۔
لیکن یہ حقیر آپ کی ذہانت اور ہوشیاری کو جانتا ہے، اس سے یہ زبردست کشمکش زیادہ طولانی نہیں ہوگی۔
اتفاق سے بہت زیادہ طولانی ہوگی، لیکن قسمت سے کمال الدین طویل قصوں کا حریف ہے۔
काका
बोलो बेटे।
सिपाही क्यों बाबा के सामने बेचारे हो गए और चले गए? क्यों लोग बाबा की बात सुनते हैं और उनकी इताअत करते हैं? क्यों बल्ख और खुरासान के लोग बाबा की इतनी इज्जत करते हैं और उनके सामने ताजीम करते हैं, बताइए काका।
यह भी कोई पूछने की बात है, इसलिए कि बहावलद सुल्तान उल उलमा हैं। اگر سلطان العلماء نہ ہوتے تو ایسا نہ ہوتا، چونکہ سلطان العلماء ہیں ایسا ہے۔
درد ہی ہے جو آدمی کا رہبر ہے، جب تک اسے اس کا درد اور کام کی خواہش اندر سے نہ اکسائے، وہ اس کام کا ارادہ نہیں کرتا اور وہ کام اس کے درد کے بغیر میسر نہیں ہوتا، چاہے دنیا ہو یا آخرت۔
ہاتھ نہ لگاؤ، ہاتھ نہ لگاؤ۔
دادی اماں،
انگور کے سوا تمہیں کیا چاہیے؟
بابا کی بات اتنی کیوں مانی جاتی ہے کہ سپاہیوں پر بھی قابو ہے؟
اپنا ہاتھ ہٹاؤ،
بتائیے نا
کیا چاہتے ہو؟
کیا بابا اتنے زیادہ طاقتور ہے کہ کوئی ان کے فرمان سے روگردانی کی جرات نہیں کر سکتا؟
اس لیے بہاولد ایک مرد ہے، ایک مرد کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ انگوروں کا ہاتھ نہ لگاؤ۔ مرد کو اس طرح محکم بات کرنی چاہیے کہ کوئی اس کی نافرمانی کرنے پر قادر نہ ہو۔ نیچے رکھ دو جلال الدین۔
تو کاکا ایسے کیوں نہیں ہے؟
اوہ، نیچے رکھ دو کہ نہیں؟ بی بی، بی بی۔
جی امی جان۔
آؤ اس سوالوں کی گٹھڑی کو مجھ سے دور کرو۔
ادھر آؤ جلال الدین۔
جاؤ یہاں سے۔ افو،
انگور انگور تکلیف،
انگور انگور بھوک۔
میرے جلال الدین کی ترش آش کے ایک پیالے کے بارے میں کیا نظر ہے؟
اچھا ہے،
مجھ سے پوچھو۔
اماں۔
جی بیٹا۔
بابا کی بات اتنی کیوں مانی جاتی ہے؟ اتنی طاقت انہوں نے کہاں سے لی ہے؟ ان کی بات اتنا اثر کیوں رکھتی ہے؟
جب وقت آئے گا تو بتا دوں گی۔
نہیں، ابھی بتائیے، ابھی بتائیے۔
تم بتاؤ، تم بتاؤ اس سوال پر اصرار کیوں کر رہے ہو؟
میں بابا جیسا طاقتور بننا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں سب کو حکم دوں. میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی سپاہی مجھ پر غلبہ پائے. میں چاہتا ہوں کہ دنیا کے سب مردوں سے اوپر رہوں. بتائیے اماں.
کیا تم نے اب تک اپنے بابا کے لبوں کو قریب سے دیکھا ہے؟ غور اور توجہ کے ساتھ ان پر نگاہ کی ہے؟ بہاولت کی طاقت اس چیز میں ہے کہ جو ان کی زبان پر ہے. تم نے سنی ہے؟
نہیں، صرف دیکھا ہے کہ ان کے لب ہلتے ہیں.
تمہارے بابا اکثر دن میں روزے سے ہوتے ہیں، راتوں کو کم سوتے ہیں اور قرآن شریف کی آیات تلاوت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں اور بہت زیادہ دعائیں کرتے ہیں. تمہارے بابا اپنے حالات کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں کہ کہیں کوئی غلط قدم نہ اٹھا بیٹھے یا کسی کو تکلیف نہ پہنچا دے. ادھر آؤ. دیکھو،
اگر کوئی کسی کے بارے میں اچھی بات کرتا ہے تو اس کی نیکی اور بھلائی اس کی طرف پلٹ کر آتی ہے، اور در حقیقت وہ اپنی تعریف و ثنا کرتا ہے. گویا ایسا ہی ہے جیسے کوئی اپنے گھر کے گرد گلستان بنائے اور تلسی چمیلی اگائے. جب بھی دیکھے پھول چمیلی نظر آئے، وہ مستقل بہشت میں ہے. چونکہ اس نے لوگوں کو اچھا کہنے کی عادت اپنا لی، چونکہ وہ کسی کی بھی بھلائی میں مشغول ہو گیا تو وہ اس کا محبوب ہو گیا، اور جب اس کی یاد آتی ہے تو محبوب کی یاد آتی ہے، اور محبوب کی یاد گویا گل و گلستان ہے، تسکین روح ہے.
تیمور چین کے بیٹے چنگیز کی جانب سے ایران کے سلطان محمد خوارزم کے نام سلطان سے کہتا ہوں کہ اترار شہر کے حکمراں غائر خان نے جو کچھ کیا ہے وہ قبیح اور نفرت انگیز تھا. ہمارے درمیان جو محبت کی بات ہوئی تھی اس کے بنا پر میں آپ سے تقاضا کرتا ہوں کہ غائر خان کو فوراً ہمارے ایلچی اور اس کے ساتھیوں کے حوالے کر دیں کہ اس کے بغیر دونوں حکومتوں کے درمیان دوستی کا معاہدہ ختم ہے.
چنگیز خان کو اپنی اس گستاخی کا خمیازہ بھگتنا ہوگا.
قبل عالم فراموش نہ کریں کہ چنگیز نے اپنے گزشتہ خط میں آپ کو مشرق کا بادشاہ اور اپنا سب سے عزیز بیٹا کہا تھا.
کیا کہہ رہے ہو دیوان بیگی؟ شاعری کر رہے ہو؟
میں سلطان کو چنگیز کا گزشتہ خط یاد دلا رہا تھا، اس خط میں کہ جو چنگیز نے مصالحت اور امن کے لیے بھیجا تھا، اور یہ کہ جو آج ہمارے پاس پہنچا ہے غیر خان ہے اور منگول تاجروں کا قتل.
غائر خان نے سلطان کے حکم پر عمل کیا. وہ تاجر نہیں تھے، جاسوسوں کا ایک گروہ تھا. اگر اسی روز کے جب چنگیز نے مصالحت کی آڑ میں سلطان کو اپنا بیٹا کہا تھا اور ان کی تحقیر و توہین کی تھی، اسے دندان شکن جواب دیا گیا ہوتا تو آج اتنی گستاخی سے ہم سے اترار کے حاکم کے مانگنے کا مطالبہ نہ کرتا.
خدا کی قسم اس تلوار سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا.
سلطان کو ایک ہاتھ میں آگ رکھنی چاہیے اور دوسرے ہاتھ میں پانی. یہ شر و فساد ختم ہونے والا نہیں ہے.
کس طرح؟ خوارزم شاہ کے سرحدی محافظ کو خیمے میں رہنے والے اس منگول کے حوالے کر کے؟ یعنی سلطان خوارزم کے سامنے کچھ بیابان گر وحشی اپنی بات منوا لیں؟ ہاں، یہ ہے سرزمین ایران کے بادشاہ کے لیے تمہاری مشاورت.
عظیم خاتون کے اقبال بلند ہو. یہ ٹھیک ہے کہ غائر خان آپ کا بھتیجا ہے، لیکن
یہ ایلچی نہیں ہے بلکہ یہ لوگ دنیا میں سلطان کی خفت کا پرچار کرنے والے ڈھنڈورچی ہیں. غائر خان جو کوئی بھی ہے اس نے سلطان سے یہ عہدہ لیا ہے، اور اگر چنگیز ایک چھوٹے سے سپاہی کو بھی ہم سے مانگتا تو میں تب بھی یہی کہتی، چنگیز کے ساتھ کسی بھی قسم کی موافقت خاکساری اور جھکنے کا اعلان ہے، اور دیر نہیں گزرے گی کہ وہ ایک الچی بھیجے گا اور سلطان سے حرم سرا کی عورتوں کا مطالبہ کرے گا۔ منگول کے سامنے ڈر جانا اور چنگیز کو ختم کرنا مشرق میں تمہارے داخلے کا دروازہ ہے، اس بارے میں سوچو۔
ان تمام باتوں کے باوجود میں دیوان بیگی کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔
چونکہ چنگیز کی ہیبت نے تمہیں ڈرایا ہے، وہ ہیبت کے جو تمہارے ذہن اور دیوان بیگی کی زبان کی پیداوار ہے۔
ہم غیر خان کو اس کے حوالے نہیں کریں گے، ہم کچھ ایسا کریں گے کہ اس کا غیر خان کے لیے غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور وہ غیر خان کو معاف کر دے۔
اس پر سجدہ شکر بجا لانا چاہیے کہ دین و دنیا کے کام ٹھیک نہیں ہوتے مگر ایک مضبوط اور طاقتور حکومت سے۔
تم سے یہ بات قبول کی جا سکتی ہے کیونکہ جس مقام پر تم ہو اسے زیادہ کی توقع نہیں ہے۔ میں سرزمین کی خاتون اعظم ہوں اور میرا بیٹا سرزمین ایران کا سلطان ہے۔ جو چیز ہمیں پریشان کر رہی ہے اسے تو سمجھ ہی نہیں سکتے۔
جو کچھ آپ کہہ رہی ہیں ماں، بلا شبہ وہ جنگ کی طرف باہیں پھیلانا ہے، بلا وجہ کی جنگ، اور یہ ماں کا بیٹے کے حق میں عناد ہے۔
عناد؟ کون سا عناد؟ یہ سب ہمارے عناد میں، اور یہ ولی عہد اور اس کی بیچاری ماں کہ جو تمہاری بے مہری سے دل برداشتہ ہو کر چل بسی، تم نے ہندوستان، بلخ، سمرقند اور بخارا کی لڑکیوں کی طرف آغوش کھول
دی۔ حواسی کی باتیں نہ کریں آپ، مجھے جنگ سے نہ ڈرائیں، 30 سالہ جنگ جوئی کا بار میرے کندھوں پر ہے ابھی۔
تو پھر جنگ کیوں نہیں کرتے؟
اس جنگ پر فخر نہیں ہے، اور میں کینے کی بو چنگیز کے خیمے سے نہیں اسماعیل کے اندر سے سونگ رہا ہوں۔ کسی بھی کامیاب جنگ سے واپسی پر میں نے کبھی بھی آپ میں خوشی نہیں دیکھی۔ آپ مجھ سے اپنے اس بھائی کا بدلہ لینا چاہتی ہیں جس کو اس تخت پر دیکھنا چاہتی تھی، اور اس کے بدلے میں بیٹھ گیا اس تخت پر۔
یہ مارا زبردست۔
اب اگلا۔
ارے میری
باری، کیا کر رہے ہو؟
چڑھ، یہ لو۔
ارے واہ، مار دیا،
کیا بات ہے۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
دیکھتے اب کیسا ہوتا ہے،
کیا کرتا ہے یہ،
دیکھتے ذرا۔ ارے نہیں لگا،
صحیح کہہ
رہا۔ ابجد، حوز،
ہوتی،
ہوتی، ہوتی، ہوتی، ہوتی، ہوتی۔
سلام علیکم استاد۔
وعلیکم السلام اپنے بابا کے نور چشم۔ مجھ سے توقع نہ رکھنا کہ بھائی بسم اللہ سے لے کر جو میں نے درس دیا ہے وہ میں دوبارہ تمہیں پڑھاؤں گا۔
جی نہیں استاد۔
کیوں ہمیشہ دیر سے مکتب خانے آتے ہو بیٹا؟ بیٹھو اور اب دیر نہ کرنا، اگرچہ تم وہی کرتے ہو جو تمہارا دل چاہتا ہے۔ کلمان، صافاس، قرشت، قرشت، مجھے اتنا غور سے کیوں دیکھ رہے ہو جلال الدین؟
معاف کیجیے استاد، لیکن میں آپ کے رخسار پر زردی دیکھ رہا ہوں۔
زردی میرے رخسار پر؟
میرے بابا ایک روز کہہ رہے تھے کہ زردی ارقان کی علامت ہے۔
یرقان؟
استاد آپ کو قے تو نہیں آتی ہے؟
اچھا تو
جی آپ کی آنکھیں بھی پیلی ہو گئی ہیں۔
ارے
مکتب خانے میں آتے ہوئے آپ کے پاؤں بھی تو لڑکھڑائے تھے،
شاید چکر آنے کی وجہ سے۔
خدا خیر کرے، یہ تو یرقان کی علامتیں ہیں۔
تم صحیح کہہ رہے ہو جلال الدین۔
استاد کے ہاتھ بھی کانپ رہے ہیں، کیوں جلال الدین؟
صحیح کہہ رہے ہو، کہیں آپ نے نہار منہ روٹی اور گھی تو نہیں کھایا تھا؟
تمہیں کیسے پتا چلا؟
آپ کا ظاہری حال آپ کے اندر کی خبر دیتا ہے۔ آپ کو سر درد تو نہیں ہے؟
ہے، ایک دو دن سے پیٹ میں بھی تھوڑا درد تھا۔
یقیناً آپ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہوگا۔ خاموش رہو، ہمارے استاد کی طبیعت آج ٹھیک نہیں ہے۔
میں آج تھوڑا سا بیمار ہوں، مکتب خانے میں چھٹی ہے، جاؤ۔
اجازت دیں گے میں بھی چلا جاؤں؟
جاؤ، تم بھی جاؤ، جاؤ بیٹا، تم بھی جاؤ۔
بلخ کی جامع مسجد۔
بھاگ جاؤ، بھاگ لو، بھاگ جاؤ۔ شیخ، فوجی صحن میں آ گئے، شیخ فوجی صحن میں آ گئے ہیں۔
اور جو کچھ ہم نے کہا،
سلطان کے گھوڑے سوار صحن میں داخل ہو چکے ہیں۔ شیخ، شیخ،
سارے گھوڑ سوار بشرمی سے مسجد کے صحن میں داخل ہو گئے ہیں۔
فریاد اس بلخ سے اور بلخ کے ان لوگوں سے کہ تم وہ لوگ ہو کہ جنہوں نے گردن میں پٹے پہن لیے ہیں کہ معمولی لباس اور پرانے کپڑے بھی تم سے نہ چھین لیے جائیں۔ خوارزم کے ظالم سلطان کے سپاہیوں، چلے جاؤ، چلے جاؤ اور اپنی خیر مناؤ، اپنے حالات سے جنگ کرو۔
دریائے جے ہون کا کنارہ۔
ان کے ساتھ کیا کریں؟
تم دیکھ رہے ہو کہ ہم نے تمہارا کام آسان کر دیا ہے، ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہیں۔ اپنے باپ کا ادھورا کام پورا کرو، بڑے چنگیز کو ایک اچھا سبق سکھاؤ۔
میرے لیے بھی کچھ چھوڑ دیجیے۔
خوشتر یا گل ش
صد نرگس تر سازد ای عقل تو به باشی در دانش و در بینش یا آن که به هر لحظه صد عقل و نظر سازد صد عقل و نظر
رات طویل ہے، پریشانی کے بغیر مخلوق کے حاجات طلب کرنے اور راز و نیاز کرنے کے لیے، اور دوستوں اور دشمنوں کی زحمت کے بغیر خلوت و سکوت حاصل ہوا ہے، اور حق تعالی نے پردہ ڈال دیا ہے تاکہ اعمال ریاکاری سے محفوظ رہیں. اس کی خدمت میں جو پیش کیا جائے وہ خلوص کا مرقع ہو. شب تاریک سفینہ ہے اپنی مرادوں تک پہنچنے کا.